احسان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم واہل بیته الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ على اعدائهم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابه الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، سورہ مبارکہ مؤمنون کی تفسیر اجمالی اور اس کے اندر جو معارف ہیں اس کے حوالے سے آج ہم اپنی دوسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے کل آپ سب کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ مبارکہ مؤمنون کا جو نام رکھا گیا یا انتخاب کیا گیا وہ یقیناً اس کی بالکل ابتدائی آیات کے اوپر ناظر ہے، کہ ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے ارشاد ابتدا میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون۔ اب یہاں پر ایک ابتدا میں یہ ایک لہن تقریباً، یعنی اگر آپ دیگر سورہ جو قرآن کے ہیں ان سے اس کا موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لہن دیگر سورہ کے مقابلے میں ذرا سا مختلف رکھا ہوا ہے، اور ابتدا ایک ایسے یعنی کیفیت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جہاں پر پروردگار، اکثر مقامات پر اللہ نے قسم کھائی ہے اور واضح طور پر قسم کھائی ہے، قرآن کریم کی کئی سورہ جو ہیں وہ پروردگار نے قسموں سے شروع کی ہیں، والشمس والقمر اور اس طرح سے، اور بہت ساری سورتیں ہیں، والعصر، جتنی بھی سورہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، والتین، یہ ساری کی ساری قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں اور صریحاً قسم کھائی ہے۔ لیکن یہاں پر جب ابتدا کر رہا ہے، یہ قد جو ہے وہ ایک چھپی ہوئی قسم کے اوپر ناظر ہوتا ہے، کہ وہ چھپی ہوئی قسم کھانے کے بعد، یعنی اس کے پیچھے گویا متکلم نے جو کلام کیا ہے تو وہ قسم کھانے کے بعد یہ گفتگو کر رہا ہے، اور قد تحقیق یعنی کسی چیز، کسی مطلب کے اثبات کے لیے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہی قد جب لام کے ساتھ آتا ہے تو لام لام تاکید ہوتا ہے وہاں پہ، لقد خلق، جیسے کہ سورہ مبارکہ تین میں ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ایک تاکید کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے، قد اس کے اوپر تاکید کو اور اس کے پیچھے قسم کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جب ارشاد فرما رہا ہے پروردگار کہ قد افلح المؤمنون، تو اس کا مطلب ایک قسم کھا کر اور تاکید کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مؤمن جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ خوب، فلاح کے حوالے سے ایک گفتگو، البتہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، لیکن تقریباً عربی میں تین لفظ کامیابی کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ظفر، فوز اور فلاح۔ یہ تین الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں عربی میں جن کے معنی ہیں کامیابی۔ ظفر معمولاً ان تمام جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر نوعاً، مثلاً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی محدود مدت کا کوئی کام ہو، اور اس کام کے اندر جب آپ اس کو مکمل کر لیتے ہیں تو جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اسے تعبیر کیا جاتا ہے ظفر سے۔ کہ یہاں پر جو مراد، مثلا ظفر، بہت کم مقامات ہیں قرآن میں جہاں پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہو، زیادہ تر جو قرآن نے لفظ استعمال کیے ہیں وہ فوز اور فلاح کے ہیں۔ ظفر مثلاً ایسا ہے جیسا کہ آپ نے کسی امتحان میں شرکت کی اور آپ نے اس امتحان کو کامیاب کر لیا۔ اب ایک محدود مدت کے اندر اور ایک محدود دائرے کے اندر جو کام ہے اس کو انجام دے دینا، اس کو اس کے نتیجے تک پہنچا دینا، یہ کامیابی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو معمولاً ظفر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے پر فوز جو ہے وہ ایک ایسی کامیابی ہوتی ہے کہ جس کو آپ تقریباً کسی مرحلے یا کسی سلسلے کے اینڈ میں جو کامیابی. اب اس کی بہترین مثال مثلا میں آپ کو دوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جس طریقے سے اپنی تعلیمی زندگی میں سیمسٹرز کے امتحان دیتے ہیں، کلاسوں کے امتحان دیتے ہیں، اور ایک مسلسل سلسلہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے امتحانوں کا، اب ان تمام چھوٹے چھوٹے امتحانوں کی جو کامیابی ہے اس کو ظفر سے تعبیر کیا جائے گا. لیکن ایک شخص جو کہ اپنا پورا ایجوکیشنل جو اس کا کیریئر ہے اس کو جب کامیابی کے ساتھ طے کر لیتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ گویا زندگی کا ایک مرحلہ ہے کہ جو کامیابی کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے، تو اس مرحلے کے اینڈ پر یعنی ایک مجموعی کامیابی جو ہے اس کے لیے فوز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے مقابلے پر اب فلاح جو ہے، فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جو نہایت مشقت کے ساتھ حاصل ہو، جس کے اندر انسان، اب یہ خود لفظ فلاح کے اندر اگر آپ فلاحہ کو جا کر دیکھیں گے تو فلاحہ بیسیکلی بنیادی طور پر کسی چیز کو پھاڑنے اور اس کے اندر شگاف پیدا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی اعتبار سے کہ یہ زمین کے اندر جو ہے وہ شگاف پیدا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ جو تصور ہے فلاح کا، اسی سے لفظ فلاح لام کے اوپر تشدید کے ذریعے سے جب پڑھا جائے گا فلاح، تو فلاح کہا جاتا ہے کسان کو. اب آپ دیکھیے کہ کسان کا جو عمل ہے وہ کتنا سنگین اور کتنا سخت عمل ہے کہ جس میں وہ زمین کے سینے کو چاک کرتا ہے اور اس کے اندر دانہ بوتا ہے اور پھر کچھ مدت کے بعد جو ہے وہ پانی لگاتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس کو اس کے جو ثمر ہے اور اس کا جو پھل ہے، جو فصل ہے وہ حاصل ہوتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اب فلاح کے کانسیپٹ کے اندر یہ پورا پروسیس موجود ہے. یعنی جب فلاح کہیں پر کہی جاتی ہے تو فلاح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دامن میں وہ ساری کی ساری مشکلیں، وہ ساری کی ساری جو صعوبتیں ہیں اور سختیاں ہیں اور وہ جو پروسیس ہے اس کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ، اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ظہور دیتا ہے جس کامیابی کی شکل میں، اس کو فلاح کہا جاتا ہے. خوب، یہاں پر اب علماء نے مختلف جگہوں پر مختلف تعبیرات کی ہیں، اور آیت اللہ محسن قراتی نے بڑا خوبصورت یہاں پر اس کو تعبیر کیا کہ دیکھیے دانہ نجات حاصل کرتا ہے تین مرحلے طے کرنے کے بعد. وہ تین مرحلے کیا ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ نے کبھی وہ ویڈیو کلپ دیکھا ہو، اگر بہرحال دیکھنا چاہیں تو دوبارہ نیٹ وغیرہ پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں دانے کے سینے سے پودا جو ہے وہ نکلتا ہے. اب اس کے تین مرحلے ہوتے ہیں، جب دانہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور یقیناً اگر آپ احباب کے اذہان عالیہ میں موجود ہو تو ہم نے ایک گفتگو کی تھی حیات کے حوالے سے، اور اس میں میں نے یہ مثال دی تھی کہ دانہ جو ہوتا ہے اس کے اندر حیات موجود ہوتی ہے، چار عوامل درکار ہوتے ہیں، جب وہ چار عامل مل جاتے ہیں تو پھر دانہ جو ہے وہ اپنی حیات کو، اب یہ حیات کی قوت ہے، گرچہ نباتی مرحلے پر ہے، یعنی پلانٹس کی حیات کے مرحلے پر ہے جو کہ بہت ضعیف قسم کی حیات ہوتی ہے، لیکن اس حیات کے اندر بھی قدرت کیا ہے کہ وہ جیسے ہی حیات ایکٹیویٹ ہوتی ہے اس کے اندر، دانے کے اندر، تو دانے کے سینے سے پودا جب نکلتا ہے، تو اگر آپ ویڈیو کبھی دیکھیں گے اور یا کبھی آپ کوئی دانہ ایسا پانی میں ڈال کے رکھیں کہ جو پھوٹے اور آپ اس کے پروسیس کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے پہلے اس کے اندر سے جڑ نکلتی ہے، اور جڑ یقیناً چونکہ نیچے کی طرف جاتی ہے، اور پودا جڑ نکالنے کے بعد پہلے مرحلے میں یوں سمجھ لیجئے کہ عمق کی طرف، گہرائی کی طرف موو کرتا ہے، اور پھر اسی جڑ کے جو باریک باریک ریشے ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر اپنا ایک استحکام پیدا کر کے زمین کے سینے میں سے جو ہے خوراک ہے اس کو حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، کہ وہ خوراک بعد میں تبدیل ہوتی ہے، تنا بنتا ہے اور کھوپل بنتی ہیں اور پتے بنتے ہیں، اور پھر وہ اس زمین اور مٹی کے سینے کو چاک کر کے جو ہے اپنا سر باہر نکالتا ہے. اسی تین، یعنی انہی تین مرحلوں میں فرمایا علماء نے کہ انسان کی نجات بھی جو ہے وہ اسی طرح کے تین مرحلوں میں سے ہے. ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے پہلے مرحلے پر اگر وہ نجات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو خود اپنے عمق میں جا کر دیکھے، اپنے آپ کو اپنی گہرائی میں جا کر، اب یہ ایک یقیناً لمبی بحث ہے کہ جس کو چھیڑنا بھی یہاں پر میں موضوع نہیں سمجھتا، من عرف ربا فقد عرف ربا، جس کسی نے من عرف نفس فقد عرف ربا، جس کسی نے بھی اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. عرفا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رب کی پہچان باہر کی طرف نہیں ہے، یعنی اگر رب کو پہچاننا ہے تو جو سلسلہ پہچان کی رب کا شروع کرنا ہے وہ اندر کی جانب ہے. یعنی ہم نے اللہ کو اگر حاصل کرنا ہے اور پہچاننا ہے تو ہمیں جو اپنے نفس کو پہچاننے کا مرحلہ ہے، یعنی پہلی جو ہماری سرچ ہے وہ داخل اپنے، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا. تو جتنا میں اپنے عمق میں زیادہ چلا جاتا جاؤں گا، جتنا میں اپنے آپ کو پہچانتا جاؤں گا، جتنا میں اپنے نفس کو دریافت کرتا چلا جاؤں گا، اور اسی طرح سے یہ جو عمق میں جانے کی کیفیت ہے، یعنی نفس کا پردہ ہٹتا ہے تو پھر عقل، عقل کا پردہ ہٹتا ہے تو پھر انسان قلب کی منزل میں پہنچتا ہے. تو جتنا ڈیپ انسائڈ اٹ سیلف جاتا چلا جائے گا اتنا اس کے نجات کا جو ذریعہ یا نجات کی جو کیفیت ہے اتنی شدید ہوتی چلی جاتی ہے. اب دوسرے مرحلے پر جو ہے وہ جو اب عمق میں چلا گیا، گہرائی کے اندر چلا گیا، تو اب گہرائی میں جانے کے بعد کیا ہوگا کہ جو ریشے نکلنے ہیں، جس طرح سے پودا اپنے استحکام کے لیے زمین کے اندر سے پانی اور دیگر غذائی چیزوں کو جذب کرتا ہے، اسی طرح سے انسان جو ہے وہ صحیح عقائد اور صحیح اخلاق کے جو مواد ہیں ان کو جذب کرے اپنے اندر، اور جذب کرنے کے بعد پھر جب اس کے اندر رشد اور نمو ہوتی ہے تو یہ اگر اس ساری استحکام کے ساتھ ہو، اس ساری قوت کے ساتھ ہو، تو پھر انسان دنیا کی جتنی بھی مزاحمتیں ہیں، دنیا کے جتنے بھی مصائب ہیں، ان کا سینہ چاک کر کے اپنے وجود کو، اپنے جو نجات کے جو کیفیت ہے اس کو آخر تک پہنچاتا ہے. بس ایک طرح کا تشابہ یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ فلاح ہمیں، اور لفظ فلاح جو یعنی مربوط ہے کسان سے اور بیج سے، اور اس کے اندر یہ تشابہ جس کی طرف بعض علماء نے اشارہ فرمایا. اسی طرح سے آئے محسن قراتی نے ایک بہت اچھا اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم قرآن سے یہ پوچھنا چاہیں کہ قرآن کی نظر میں فلاح پانے والے لوگ کون ہیں، مومنون کے بارے میں بات کی، اس کے بعد قرآن جو ہے وہ عابدوں کے بارے میں، عبادت کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لیکن دیکھیے عبادت کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور فعل خیر انجام دو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید تم فلاح پانے والے ہو جاؤ. اس لیے کہ عبادت میں جب تک وہ مرحلہ حاصل نہیں ہو جاتا جو اخلاص کا ہے، تب تک فلاح انسان کی نصیب نہیں ہوتی. اسی طرح سے قرآن ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارک اعراف میں کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وہ لوگ جن کے اوزان بھاری ہوں گے وہ مفلح. اب یہ یقیناً آپ مستحضر ہوں گے کہ اس کا جو ربط ہے وزنوں کے بھاری پن یا بھاری ہونے سے، اس کا جو ربط ہے وہ قیامت سے ہے، یعنی قیامت میں جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے. اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ بخل سے دوری کرتے ہیں، وَمَنْ يُوقَ شُخَ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، خاص طور پر جو یعنی بخل سے دوری، یہ بخل سے جو دوری ہے وہ بنیادی طور پر دنیا داری کے ریشے کو اپنے اندر سے کم کرنے کی صورت میں ہوتا ہے. یہ یاد رکھے گا کہ انسان کے اندر سخاوت کی صفت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک انسان اپنے اندر سے دنیا داری کی جو اور حب دنیا کا جو رشا ہے اس کو ختم نہیں کرتا. اب یہ جو دنیا داری اور حب دنیا کی سے اپنے آپ کو ہٹانا ہے، لازم بات ہے جس جتنی انسان کے اندر جو ہے وہ دنیا کی محبت شدید اور قوی ہوتی چلی جائے گی، اتنا اس کے اندر بخل جو ہے وہ شدید ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا اس کے اوپر بھی بحث ہے، لیکن چونکہ ابھی فعلاً میرا موضوع نہیں ہے کہ بخل اور سخاوت کے حوالے سے جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کافروں اور یعنی ملحدوں اور مشرکوں کے درمیان میں بھی ان لوگوں کو ان کے کفر اور الحاد کے اور شرک کے باوجود نسبتاً اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے جن کے اندر سخاوت کا مادہ پایا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی کافر، کوئی مشرک جو ہے وہ اس صفت سخاوت کو اپنے وجود کے اندر رکھتا ہے تو وہ خدا کے نزدیک اس کافر اور اس مشرک سے یقیناً بہتر ہے کہ جو کافر اور مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ بخیل ہو، حب دنیا رکھتا ہو اور دنیا پرست ہو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, یہ پھر عبادت والا لہن ہے تقریباً, جس طرح سے عبادت کے اندر فرمایا لعلکم تفلحون, یہاں پر بھی فرمایا لعلکم تفلحون کہ اللہ کو بہت یاد کرو, ذکر اس کا بہت زیادہ کرو, شاید تم فلاح پا جاؤ. کیونکہ جب تک ذکر کے اندر اخلاص کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی تب تک جو ہے وہ اس کا اثر اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتا. اسی طرح سے متقین فتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون, یہ جتنے بھی مقامات ہیں آپ غور کریں کہ اسی طرح سے مجاہدین کے لیے فرمایا کہ جاہدوا فی سبیل لعلکم تفلحون, اللہ کی راہ میں جہاد کرو شاید تم فلاح پا جاؤ. توبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون, اے صاحبان ایمان اللہ کی طرف توبہ کرو شاید جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ فلاح دے دے. اب ان کے درمیان میں آپ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سب کے لیے تقریباً یہ کہا, ایک بخیل یعنی بخل کی جو کیفیت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے والا, یعنی سخاوت مند جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استعمال کیا, اور ایک جو ہے وہ سورہ مبارکہ مجادلہ میں فرمایا کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون, جو حزب الہی ہے وہ فلاح پانے والے ہیں. یعنی یہ تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے فلاح کے لیے لعلہ یعنی شاید والا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, ایک حزب اللہ یعنی جب تک انسان حزب الہی والی کیفیت میں داخل نہیں ہوتا, اور چونکہ سورہ مجادلہ میں ہم یہ بحث کر چکے ہیں حزب اللہ کے حوالے سے کہ حزب الہی کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا کیفیت ہیں, میں یہاں نہیں دہراؤں گا. وہاں پر بھی اب دیکھیے فلاح پانے کا جو کانسیپٹ ہے, ایک سعادت سخاوت مند, اور تیسرے وہ لوگ جو کہ مومن ہو گئے جنہوں نے ایمان کو اپنے ثابت کر دیا. خوب, اب افلاح فعل ماضی ہے, مومن کامیاب ہو گئے یعنی ہو چکے ہیں یوں سمجھ لیجیے. یہ جو مرحلہ ہے کہ جہاں پر ابھی, حالانکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو مومنون جو ہیں وہ ابھی تک ان کا نتیجہ نہیں نکلا تو پھر کیسے کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آگے جو مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے ان صفات کو مورد نظر رکھتے ہوئے اور ایمان کی کیفیت کو برقرار رکھتے ہوئے, یوں سمجھ لیجئے کہ اگر مومن ہیں اور وہ صفات کے جو کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور آج بھی ہم ان کی طرف انشاءاللہ اشارہ کریں گے, یہ صفات اگر کسی کے اندر موجود ہوں اور وہ شخص ایمان کے ساتھ ہے تو پھر اس بات کو ہم یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کا ہونا یقینی ہو جاتا ہے, یہ بات یقینی ہو گئی. پھر قد افلاح ماضی کا صیغہ جو ہے یہاں پر اس کے جسے کہنا چاہیے کہ محقق الوقوع ہونا, یعنی اس کا وقوع جب حتمی ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے, جس طرح سے اذا وقعت الواقعہ, قیامت کا جو واقعہ ہے وہ ہو گیا. اب قیامت کے واقعے کے ہو جانے کا معنی کیا ہے کہ حالانکہ ابھی پیش نہیں آیا, قیامت نے ابھی ہونا ہے, قیامت کے واقعے کے ہو جانے کا معنی یہاں پر مراد ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کا بات کا معنی کیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ کیا ہے, اس کا محقق الوقوع یعنی اس کے وقوع کا حتمی ہونا. جتنا اس کا جو ہے وہ یعنی وقوع حتمی ہوگا, 100% ہوگا, 100% ہوگا, اتنا جو ہے مطلب وہاں پر عربی ادب کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ ادب کی ایک اصطلاح ہے کہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے آئندہ آنے والے واقعے کے لیے, کب, کہ جب اس واقعے کا وقوع 100% ہو, یقینی ہو, یعنی اس واقعے نے جب حتماً ہونا, اب چونکہ قیامت نے حتماً آنا ہے لہذا تقریباً وہ تمام آیات کے جو قیامت کے واقعے کے حوالے سے قرآن مجید نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ساری کی ساری جو ہے ماضی کے صیغے میں استعمال ہوئی ہیں, اور ماضی کے صیغے میں استعمال ہونے کا جو معنی ہے میں نے عرض کیا کہ ان کا جو وقوع ہے وہ کیا ہے, حتمی ہے, ایسا حتماً ہونا ہے, یہ چیز حتماً پیش آنی ہے. اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہو گئے ہیں, ہو گئے کا معنی کیا ہے کہ اگر مومنین ایمان کے ساتھ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر ان کی کامیابی اسی طرح سے یقینی ہے, اتنی ہی یقینی ہے کہ جس طرح سے خود قیامت کا تصور اور قیامت کا ہونا یقینی ہے. اب اس فلاح کے ساتھ علامہ طباطبائی نے ایک بہت اچھا نقطہ بیان کیا, میں اس کی طرف اشارہ کروں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آخرت کی جو کامیابی ہے, جو کہ حقیقی کامیابی ہے, وہ چار چیزوں کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ منحصر ہے, اور چار چیزیں ہیں کہ جو اس کو خلاصہ کرتی ہیں آخرت کی کامیابی کو. آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ایک ایسی بقا کہ جس کو فنا نہ ہو. نمبر دو, ایسا ایسی غنا، ایسی یعنی انسان کا مستغنی ہونا، اس کا غنی ہونا کہ جس کے اندر فقر نہ ہو، ایسی ذلت جس میں، ایسی عزت جس میں ذلت نہ ہو، اور ایسا علم کہ جس کے اندر جہل کا کوئی شائبہ نہ ہو، کہ ان چار چیزوں کے اندر جو ہے وہ جو آخرت کی فلاح، آخرت کی کامیابی ہے، اس کا خلاصہ ان چار چیزوں کے اندر ہوتا ہے. اور اگر آپ آخرت کی کامیابی کو تصور کرنا چاہتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہیں. میں پھر سے ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں کہ ایسی بقا کہ جس میں فنا نہیں ہے. یعنی کیا ہے؟ آخرت کی جو سعادت ہے اور اگر وہ حاصل ہو جاتی ہے، سعادت اخروی انسان کا نصیب ہو جاتی ہے، آخرت کی کامیابی انسان کا نصیب بن جاتی ہے، تو وہ کیسی کامیابی ہے؟ وہ ایک ایسی کامیابی ہے کہ پہلے مرحلے میں اس میں بقا ہے جس کو فنا نہیں. اب دنیا کا آپ بالکل بالعکس دیکھیں، اس دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ فنا کا تصور نہ ہو. انسان کی دولت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی شہرت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. اس کو فنا ہے، اس کو ایک طرح کی جسے کہنا چاہیے اس کے لیے ایک نابودی اور اختتام ہے. لیکن جو آخرت کی ہے اس کے لیے جو صرف بقا ہے، اور ہم اسی کے اوپر جب قیامت کی بحثوں میں بھی آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دار ہے دارالآخرہ، وہ دارالبقا ہے. وہاں پر صرف بقا ہی بقا ہے. وہاں پر انسان کے لیے پھر جسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی تنزلی نہیں ہے، کوئی بھی فنا نہیں ہے، فنا پذیری نہیں ہے اس میں. اب اسی چیز کو دونوں طرف سے کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی اگر انسان کامیاب ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اور اگر خدا نخواستہ انسان جو ہے وہاں پر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے اور عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں سے ہے اور شقی قرار پانے والوں میں سے ہے، تو پھر یہ بھی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے؟ دائمی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. لازمی بات ہے دنیا میں انسان میں صرف اور صرف محتاجی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. انسان دنیا کے اندر موجود جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنے اوپر نگاہ کرتا ہے تو یہ دنیا، یہ جو دار ہے، دار دنیا جس کو کہا جاتا ہے، اس میں فقر ہی فقر ہے. یعنی انسان فقر مالی نہیں ہے. ہم یعنی اپنے ہر کام میں، دوسرے کام میں کسی نہ کسی کے محتاج ہیں. یہ جو دنیا میں اتنے بہت سارے پیشے وجود میں آئے ہیں، ان پیشوں کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان محتاج ہے. اور جس چیز کی احتیاج جو ہے وہ شدید ہوتی چلی جاتی ہے، اسی چیز کے اندر جو پیشہ ورانہ کیفیتیں ہیں وہ خود بخود شدید تر ہوتی چلی جاتی ہیں. خوب، اب انسان کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ کہ جو قیامت کے اندر عزت اس کے ہاتھ میں آنے والی ہے، پھر اس کے اندر ذلت کا کوئی بھی سایہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. ایک دائمی عزت ہے کہ جو قیامت میں اس کو ملے گی، اور ایسا علم انسان کو ملے گا، یعنی کیفیت علم بھی آخرت میں کیسی ہوگی کہ جس کے اندر جہل نہیں ہوگا. یقیناً اگر آپ دنیا میں دیکھیں کہ ہمارے جہل کی وجہ سے کتنے مسائل اور کتنے مصائب اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اگر آپ وجہ تلاش کریں گے تو ان کی وجہ آپ کو ہماری جہل کے اندر ملے گی. لیکن قیامت میں اور آخرت میں جو ہے جو ہمیں کامیابی نصیب ہونی ہے، اس کے اندر پھر وہاں پر جہل کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. خوب، اب یہ جو مومنون ہیں، ان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ اس صفاتوں میں ہے کہ جس کو بیان کیا گیا، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں جو ہے وہ خشوع جو ہے وہ برقرار کرنے والے ہیں. جب خشوع کا مرحلہ آتا ہے اور خشوع کی گفتگو ہوتی ہے تو اس کے اندر یقیناً جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے جو بحث کی ہے وہ خشوع کے بارے میں کہتے ہیں کہ خشوع بنیادی طور پر انسان جس کے اوپر قہر ڈھا دیا گیا ہو، انسان مقہور جو قہر زدہ ہو، جس کے اوپر قہر واقع ہوا ہو، اس شخص کی جو حالت ہوتی ہے جس کے اندر قہر نے تاثیر گزاری کی ہو، اس کیفیت کو خشوع کی کیفیت کہتے ہیں. مثلاً انسان کسی بادشاہ، کسی سلطان کے مقابلے پر جب آتا ہے اور اس کی جو ہے وہ ہیبت دیکھنے کے بعد اور اس کا جو ہے وہ قہر و جلال دیکھنے کے بعد جو اس کے اندر کیفیت آتی ہے، اس کیفیت کا نام جو ہے وہ خشوع ہے. اسی طرح سے خشوع کی جو کیفیت ہے، اصل میں جو خشوع کی کیفیت کے بارے میں مطلب بات کی جاتی ہے کہ ایسا خوف یا ڈر کہ جس میں انسان کے اعضاء ساکت ہو جائیں، یعنی ایک ابوہت کی جو کیفیت ہوتی ہے، ایک ایسی کیفیت کہ جس میں انسان بالکل جم کے رہ جائے، اور یہ کیفیت اس کے اعضاء و جوارے سے ظاہر ہو رہی ہو، اسے خشوع کہتے ہیں. لہذا اب جب نماز میں خشوع کی بات کی جائے گی کہ ارشاد فرمایا جا رہا کہ ہم فی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خاشع ہوتے ہیں، تو تو خاشے سے یہاں پر کیا مراد ہے، یہاں پر خشوع سے کیا مراد ہے؟ خشوع سے یہاں پر مراد یہ کہ اس کے اعضاء اور جوارے سے اس کیفیت کا اظہار ہونا چاہیے۔ لہذا ہمارے پاس روایت میں ایک جو ہے وہ کیفیت ملتی ہے جس کے بارے میں یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنی داڑھی سے جو ہے وہ نماز کے درمیان میں کھیل رہا ہے اور داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہے، داڑھی مثلا ایک جسے کہنا چاہیے کہ مشغول ہے اپنی داڑھی کے ساتھ، تو پیغمبر اس کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر اس کا دل خاشے ہوتا تو اس کے اعضا بھی خاشے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو یہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، اس کا یہ کھیل، اس کے اعضا کی یہ کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ اس شخص کے اندر خشوع کی کیفیت نہیں ہے۔ اچھا، اب خشوع کی جو کیفیت ہے، اگر آپ کے ذہن میں وہ بحث ہو جو ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ دل کے اندر جو چیز پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اگر دل کے اندر باطل خوف موجود ہو تو اعضاء و جوارے سے بھی جو خوف ظاہر ہوگا وہ باطل کا ہی ہوگا۔ میں نے جیسے مثال دی تھی آپ لوگوں کو کہ یہ چڑیل اور بھوت وغیرہ کی جو ہے وہ خوف اگر ہم قلب تک پہنچا دیں اپنے، تو ہمارے اندر اگر قلب میں وہ خوف پہنچا ہوا ہو تو پھر ہم انہی چیزوں سے ڈریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم نے کبھی خود اپنے آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ اپنی اولاد کے اندر ہم نے خدا، اور یہ بات میں تکراراً و مراراً کہہ چکا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ جب ہم خدا کے خوف کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کی ذات کو کسی خوفناک شکل میں پیش کرنے والی بات ہے یا خدا سے ڈرانے والی، بلکہ یہاں پر خدا کے خوف سے جو مراد ہے وہ واضح طور پر خدا کے خوف سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے، اس کی نافرمانی سے، اس کے ناراض ہو جانے اور اس کے آثار سے خوف، اس کے عذاب کا جو خوف ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میرا عذاب جو ہے وہ تمہیں ڈرا دینے والا ہے، وہ تمہیں نابود کر دینے والا ہے، تمہیں اذیت دینے والا ہے۔ اب ایسی کیفیت کہ جو اتنی شدید ہو سکتی ہے، بعض مقامات پر جو ہے وہ تفسیر کرتے ہوئے ہم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کرتا ہے تو بعض مراحل کو اتنی سنگینی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کانپ کر رہ جاتا ہے کہ یار کتنا سخت جملے ہیں، یعنی جہاں پر جملوں کے اندر اتنی سختی نظر آ رہی ہے۔ نارون حامیہ، بھڑکنے والی آگ ہوگی جس میں تمہیں ڈال دیا جائے گا، نزاعت للشوا، اس کی اگر یاد ہو جو دوستان غالباً سورہ مجادلہ کے اندر ہی یہ بحث آئی تھی کہ وہ نزاعت للشوا یعنی جو کھال ہے اس کو کھینچ دینے والی ہے۔ عجیب یعنی عذاب کی کیفیتیں ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو عذاب کی کیفیتیں بیان کی گئی ہیں یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ انسان کے قلب کے اندر جو ہے وہ عذاب کا خوف پیدا ہو۔ لہٰذا تو میں چونکہ پچھلے سال اس بات کو دہرا چکا ہوں اور بیان کر چکا ہوں، لہٰذا میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بار پھر بہرحال بعض ذہنوں میں ریویژن کے لیے اور تکرار مطلب کے لیے بعض اوقات مفید ہوتی ہیں چیزیں، عرض کروں گا کہ ہمارے قلب کے اندر نفس درک کرتا ہے چیزوں کو، عقل اس کے لیے قاعدے قوانین خلق کرتی ہے، اور پھر قلب میں وہ چیز اترتی ہے۔ جب قلب میں اتر جاتی ہے تو خود بخود ہمارے اعضاء و جوارے سے اس کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ اب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم اپنے بچوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی اسی کاموں کے لیے، اپنی چھوٹی چھوٹی آسائش کے لیے، جن، بھوت، چڑیل اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے ڈراتے ہیں، جن میں سے بعض چیزیں اجنہ کو چھوڑ کر اصلاً ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اجنہ تو موجود ہیں لیکن میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ ان کا ہماری جو زندگی ہے اس کے ساتھ ربط نہیں ہے اس طرح کا، لیکن ہم یہ جو چڑیل اور پتہ نہیں سرکٹا اور پتہ نہیں کس کس سے بچوں کو ڈراتے ہیں، اس میں ہوتا ہے کیا خود بھی ڈرتے ہیں ان کو بھی ڈراتے ہیں۔ جب ہم خود لرز رہے ہوتے ہیں یا ہم خود ڈر رہے ہوتے ہیں یا ہم خود چونک جاتے ہیں تو ہمارے بچے وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ان کے قلب میں اس چیز کا خوف اتر جاتا ہے جبکہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اب بعین ہی اسی طرح سے، یعنی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر میں دیکھیے راستہ اس کا کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جو روایات عذاب کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں اور علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ کریں، مثلا جیسے آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی کی کتاب ہے استعاذہ، یا توبہ، یا شیخ عباس قمی کی منازل الاخرہ ہے، یا مثلا اور علماء کی کتابیں ہیں، سیاحت شرق جو ہے وہ کیا نام ہے آیت اللہ عباس کوچانی کی، اس طرح کی اور بہت ساری کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ ضرور کریں کہ جو قیامت کے عذاب سے یا قبر کے عذاب سے یا برزخ کے عذاب سے ڈرا رہی ہیں، ان روایات کا مطالعہ ضرور کریں کہ جو کہ انسان کے اندر جو ہے وہ اس کے اعمال کی جو نتائج ہیں وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ تم نے اگر غیبت کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگی، تم نے اگر جھوٹ بولا تمہارا ایک جھوٹ جو ہے وہ قبر میں تمہارے لیے کتنا مشکل ہوگا، تم نے اگر حقوق الناس کو کھایا ہے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک مفصل بحث ہے، یعنی آپ بعض واقعات انسان پڑھتا ہے تو کانپ کر رہ جاتا ہے۔ آیت اللہ شہید صغیب شیرازی نے غالباً اردو میں اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو شاید سچی داستانوں کے نام سے وہ کتاب ہے، یا حیرت انگیز واقعات، ہاں حیرت انگیز واقعات کے نام سے کتاب ہے، اور حیرت انگیز واقعات کے اندر انہوں نے جو واقعات لکھے ہیں ان میں سے واقعاً بعض جو ہے وہ انسان کو واقعاً حیرت میں ڈال دینے والے ہیں. ایک واقعہ جو مجھے صرف اس وقت اجمالاً یاد ہے، غالباً عراق کے کسی عارف کا تھا یہ شخص کا تھا بہرحال، کہ جس نے یعنی بہرحال عبادتیں کی یا ریاضتیں کی اور پھر اس کو برزخ کا مرحلہ دکھایا گیا، اور وہاں پر وہ بتاتا ہے کہ میں سارے مراحل سے جو ہے وہ گزر گیا تھا، کوئی ایک قرض جو ہے میرا کسی شخص کا رہ گیا تھا، کہ وہ شخص جو تھا وہ جہنمی تھا اور اس شخص کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور جب وہ مرحلہ آیا کہ مجھے میرا حساب کتاب میں اس شخص کے ساتھ میرا تصفیہ آیا کہ میں نے اس کا قرض جو ہے وہ اس کے باوجود کہ میں ادا کر سکتا تھا میں نے ادا نہیں کیا، اور مجھے اس کے سامنے لایا گیا اور میں نے اس سے کہا تو میری فلاں چیز لے لے، تو میری فلاں چیز لے لے، تو اس نے کہا نہیں میں مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو میں نے پوچھا بالآخر تم کسی چیز سے تو راضی ہو گئے؟ فرشتوں نے کہا بھائی تمہیں کچھ معاملہ تو طے کرنا ہے، بالآخر تم اس کے طرح اپنا معاملہ طے کرو کہ تمہیں اپنے قرض کے بدلے آج کیا چاہیے. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اتنی اجازت دو کہ میں اپنی انگلی اس کے سینے کے اوپر رکھ دوں. کہا میرے دل میں پہلے تو خیال ہی آیا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. خیر میں نے اس کو اجازت دے دی، فرشتوں نے جب دیکھا کہ میں نے اجازت دے دی ہے تو ٹھیک ہو گئی بات، معاملہ حل ہو گیا. کہنے لگے اب وہ شخص خود عذاب میں ہے، ٹھیک ہے، اور کہتے کہ صرف اس نے اپنی انگلی جو ہے وہ میرے جب سینے کے اوپر رکھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے سینے کے اندر کسی نے پورا جسے کہتے ہیں کہ ایک آتش فشاں اتار دیا ہو، ایسی آگ میرے سینے کے اندر بھڑکی اور ایسی میرے اندر کیفیت ہوئی. اب دیکھیے یہ شخص خود عذاب نہیں اٹھا رہا، یہ شخص عذاب میں مبتلا نہیں ہوا ہے ابھی، اور ایک طرح سے یوں سمجھ لیں عذاب سے نجات پا لینے والا ہے. ایک غلطی ہے کہ کسی شخص کا جو ہے اس نے، اور وہ شخص گرچہ خود جہنمی ہے، اس کا قرض اس کے باوجود کہ یہ ادا کر سکتا تھا نہیں کیا، تو قیامت کے اب یہ یقیناً مکاشفات ہوتے ہیں اور ان کے خاص مقصد ہوتے ہیں، کہ اب وہ بیان کرتا ہے. اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ خود آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ کئی علماء نے اس کی تحقیق کی تھی کہ جب وہ کہتا ہے میں آگ میرے اندر بھری اور میں خوف اور دہشت سے میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے سینے کے اوپر جو ہے وہ سیاہ دھبا. اب یعنی میں اس کو اگر اپنے حساب سے بیان کرنا چاہوں، جو میری ناقص عقل میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ عالم مثال میں جو اس کو مکاشفہ، یا عالم خواب میں اور عالم مثال میں جو اس کو مکاشفہ ہوا ہے، اس کا اثر اتنا شدید تھا کہ حتیٰ عالم مادہ میں بھی اس کے اوپر اس کے آثار ظاہر ہوئے، اور اس کا اثر اس کے سینے کے اوپر ایک سیاہ دھبا کہ جس کے اندر بڑے عرصے تک اس کے اندر جلن ہوتی رہی اس کو، وہ اس کے سینے کے اوپر ظاہر ہوا. تو عزیزان من، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ عذاب کے جو مختلف عوامل کو، یعنی عالم یہاں پر عوالم کہہ رہا ہوں، کہ عوالم سے مراد میری یہاں پہ جتنے، یعنی ایک عالم مثال، ایک عالم خواب سے، عالم برزخ کی کیفیات سے ایک چیز سرایت کرتی ہوئی عالم مادہ میں آ کر اپنے اثر کو دکھا رہی ہے، ایسے عذاب کی کیفیات کے جو مختلف عوالم پر حاوی ہو جائے، تو آپ تصور کیجئے کہ کس قدر شدید وہ عذاب ہوگا اور کتنی کیا وہ کیفیت ہوگی کہ جس میں جب انسان اس کے اندر مبتلا ہو تو کتنا خوفناک ہوگا. اب ہم اگر ان کے ذریعے سے، اگر ہمیں پہلے کسی نے نہیں ڈرایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ تربیتی اعتبار سے اگر انسان نجات اور فلاح کی طرف موو کرنا چاہتا ہے، سیر اللہ کرنا چاہتا ہے، جو پہلا پایا ہے، جو پہلا سٹیپ ہے، وہ سٹیپ جو ہے وہ اپنے اندر خشوع کو پیدا کرنا ہے، خوف پیدا کرنا ہے. اب یہ خشوع اور خوف کی جو منزل ہے اس میں جتنا عذاب الہی سے متعلق میرے اندر خوف پیدا ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اللہ کے مقابلے پر میرے اوپر ہیبت طاری ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی میں یہ تصور کروں گا کہ مجھ سے اگر غلطی ہوئی تو اس کے نقصانات کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں، میں اتنا محتاط ہوتا چلا جاؤں گا. اند اللہ کے مقابلے پر محتاط ہو رہا ہوں میں، اتنا ہی میں اپنے جو اعمال اور افعال ہیں جب ان کو میں خدا کے سامنے لاتا ہوں. اب سو تصور کیجئے کہ ویسے تو یہ پورے کا پورا جہان اللہ تعالیٰ کا محضر ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ ناظر ہے، ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے، لیکن تصور کیجئے کہ مثلا اب یہ کام ہے، ہم اس وقت درس دے رہے ہیں، بعض دوستان لے رہے ہیں، کوئی گفتگو کر رہا ہے، کوئی کسی کام میں مشغول ہے، یہاں پر ہمیں ذرا سی صرف اپنی نیتوں کو اللہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی انسان اپنے دل سے اس بات کو نکالے کہ یار میری شہرت میں کیا درپیش آئے گا، یا میں کیا کروں گا وغیرہ وغیرہ، دکھاوا، ریاکاری وغیرہ، ان تمام مراحل سے جب اپنے آپ کو نکالتا ہے تو کیفیت میں اخلاص پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہم چونکہ مثلاً اس کام کے اندر بھی مشغول ہیں، ایک کام انجام دے رہے ہیں، شاید ہمارے افکار جو ہے وہ اتنے متزلزل اور منحرف نہیں ہو رہے. لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں ہم پورے وجود کے ساتھ آتے ہیں، وہ پورے اس کا ہر ہر لمحہ، ہر ہر مرحلہ خدا کے سامنے ایک عمل کو انجام دینا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ نماز. دیکھیے، روزہ ہم اللہ تعالیٰ کے رکھتے ہیں، صرف ہمیں رمضان یعنی روزے کے درمیان میں اپنی نیتوں کو خالص اور پاک رکھنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی میں نے جب افطار کی سحری کی اور پھر میں نے اللہ یہاں پہ نیت کی کہ پروردگار میں تیری خوشنودی کے لیے یہ عمل انجام دے رہا ہوں اور تو اس کو قبول فرما، اور سارا دن اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، نہ ریاکاری کی، نہ کوئی اور اس طرح کا عمل انجام دیا، اور پھر سحر تک اس کو باقی رکھ، افطار تک اس کو باقی رکھا سلسلے کو، تو یہ ایک عمل ہے کہ جو خدا کے ہاں مقبول ہو گیا. لیکن اس دوران اس کا ذہن وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس سے بحث نہیں ہے. باقی تمام عبادات میں کیفیت یہ ہے. لیکن نماز ہے 5 منٹ یا 10 منٹ کا ایک عمل، لیکن جتنی بھی دیر کا عمل ہے اس کے اندر اس کا ہر عمل، اس کی ہر حرکت ہند اللہ جو ہے وہ حساب کتاب ہو رہی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک مجھے صرف 5 سے 7 منٹ یا 10 منٹ کچھ ایکٹیویٹیز کرنی ہے یا کچھ اعمال کو انجام دینا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری خدا کے لیے انجام دینی ہے. یعنی میں سر جھکا رہا ہوں خدا کے لیے، میں آنکھ جھپکا رہا ہوں خدا کے لیے، مثلا میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں خدا کے لیے، بول رہا ہوں خدا کے لیے، بات کس سے کر رہا ہوں؟ خدا سے کر رہا ہوں. ہے 7 منٹ کا عمل، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جتنا میرے قلب کے اندر خدا کا اور اس کے عذاب کا خوف نہیں ہوگا، خدا کی جو ہے وہ ہیبت میرے اوپر نہیں ہوگی، اتنا نماز میرے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی. آئے اللہ اکبر شروع کیا اور بعد میں پتہ بھی نہیں لگا کیا سوچتے رہے، کیا کرتے رہے، کیا بولا کیا نہیں بولا، کچھ پتہ نہیں ہے، اور نماز پڑھ کر فارغ ہو گیا. ایک نماز یہ ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی نمازوں کے اندر خشیہ، یعنی جس وقت اللہ اکبر کہنے کھڑا ہو رہا ہے، 2 منٹ اللہ اکبر سے پہلے سوچے تو صحیح کہ میں کس کے حضور میں کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، اور میں جیسے ہی اللہ اکبر کہوں گا میں اسی مرحلے یعنی نماز کا سٹارٹ، جیسے ہی میں نے اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کا مطلب کیا ہے، کئی معنی اس میں لیے گئے ہیں، میں ایک معنی اور آپ کو، جس طرح سے انسان جب سب احرام باندھ کر اللہ کے حضور میں آ جاتا ہے تو خود اس احرام کا بھی معنی کیا ہوتا ہے کہ یوں سمجھ لو باقی سب کچھ ماں سوائے اللہ اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے. اسی طرح سے تکبیرۃ الاحرام کا معنی کیا ہے کہ اب ماں سوائے اللہ ہر چیز اس پر حرام ہے، دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے اس کی توجہ اپنے پروردگار کی طرف رہنی چاہیے. لیکن متاسفانہ ہم کیا کرتے ہیں، یہاں تکبیرۃ الاحرام کی اللہ کو حرام کر دیتے ہیں، اس کے فکر اور اس کے محضر کو حرام کر کے باقی ہر دنیا کی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں. تو پھر سوال اپنے سے پاس کبھی تو کرنا چاہیے کہ کیا میں واقعی نماز پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ نماز واقع ہے جو ہمیں کسی مقام تک پہنچائے گی؟ کیوں خشوع نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کو صرف ایک ذمہ داری سمجھی ہوئی ہے، اور چونکہ لابات ہم عادت کر چکے ہیں. البتہ میں اس کو برا نہیں سمجھتا، یعنی اس دیکھیں اس مرحلے کو بلاخر ہم نے اچیو کیا یا نہیں کیا، کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو بلاخر ایک کوئی چیز ہے جو مجھے مسلسل جو ہے وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ کچھ کمی ہے، نماز نہیں پڑھی، پڑھ لو وغیرہ وغیرہ. اس یہ بھی اگر میرے اندر موجود ہے کیفیت تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی قیمتی ہے. اسی کیفیت کو اب ذرا سا اور شدید کریں، میں جب نماز نہیں پڑھتا میرے اندر اگر بے چینی کی کیفیت موجود ہے تو بلیو می کہ آپ نے ایک قدم جو ہے وہ آگے بڑھا چکے ہیں اس شخص کے مقابلے میں جو بالکل غافل ہے یا جس کے لیے فرق نہیں پڑتا. اسی لیے یہ جو اول وقت نماز کے لیے اتنی تاکید کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے کہ جب آپ نماز کو اول وقت میں انجام دینے کی اب عادت بنا رہے ہیں، لیکن یہ عادت آپ کے اندر ہر روز 5 مرتبہ آپ کو یہ سمجھا رہی ہے کہ دنیا کا کوئی کام امپورٹنٹ نہیں ہے، اللہ امپورٹنٹ ہے. یہ اتنی سی بات، صرف اتنی سی بات، آپ اپنی زندگی کا ہر کام چھوڑ کر جس وقت اللہ کی طرف جائیں گے یہ کیفیت آپ کے اندر جب ایجاد ہوگی، اسی کیفیت نے پلنے کے بعد، پھیلنے کے بعد، پھولنے کے بعد وہ کیفیت بنانی ہے کہ پھر جب ہم اللہ کے حضور میں آنے لگیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس ذات، اس کی کبریائی کا جو تصور ہے وہ ہمارے اوپر وہ کیفیت طاری کرے گا کہ جسے خشوع کی کیفیت کہتے ہیں. خوب، اب یہ خشوع کی کیفیت جب ہمارے اوپر طاری ہو گئی اور ہم اس کیفیت کے اندر آ گئے، تو اب دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ جس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ مومنوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ارشاد فرمایا کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کے جو بیکار اور بیہودہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. لغو کے لیے میں نے کل بھی بات کی تھی، آج صرف چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھوں. میں نے عرض کیا کہ لاغو یاد رکھیے گا ہر وہ کام ہے کہ جو انسان میں اللہ کی نسبت غفلت کو ایجاد کر دے. دیکھیے اللہ کا ذکر جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہر وہ چیز ہر وہ کام کہ جس کی انتہا پروردگار ہے, یعنی ذکر اللہ سے مراد ہمیشہ صرف اللہ ہی کا اور اس کی ذات کا ذکر مراد نہیں ہوتی, بلکہ ہر وہ ذکر ہے مراد کہ جو منتہی کم از کم اللہ پر ہوتا ہو. مثلا مثال ہے کہ اب آپ قیامت کا ذکر کریں گے تو قیامت اگر آپ کو جو ہے وہ اللہ تک پہنچاتی ہے, اللہ کا عذاب کا ذکر ہے وہ آپ کو اللہ تک پہنچا رہی ہے, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے کہ جو آپ کو اللہ تک پہنچا رہا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سارے کے سارے جتنے بھی اذکار ہیں یہ خود بخود جو ہے وہ کیا بن جاتے ہیں, ذکر اللہ بن جاتے ہیں. اور ہر وہ کام ہر وہ ایکٹیویٹی کہ جس کی نہایت یا جس کا اینڈ جو ہے وہ اللہ کے اوپر جا رہا ہے وہ اسی ذکر میں آتا ہے, وہی انسان کی عبادتوں کا حصہ بھی بنتا ہے اور وہ چیز ہے کہ جس کے لیے انسان سے سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن ہر وہ چیز کے جو انسان کے اندر غفلت کی کیفیت کو ایجاد کرے. اب دیکھیے ہمارے ہاں معمولاً لہو و لعب کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور لغو کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. موسیقی, بعض لوگ سوال کرتے ہیں موسیقی کے اندر, تو اس کے لیے جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یاد رکھیے گا یہ ہے کہ موسیقی کی بھی ہر وہ چیز یعنی حصہ یا وہ کیفیت کہ جو انسان کے اوپر غفلت کی کیفیت کو طاری کر رہی ہو, اس کے اندر مثلا ہر ایسی غفلت کے جو اللہ اس کے ذکر اور اس کے جو بھی میں نے یعنی مطالب آپ کی خدمت کیے ہیں ان سب سے اس کے اندر اگر کسی یعنی غفلت پیدا ہو رہی ہے اور وہ ایک ایسی کیفیت میں جا رہا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اپنے نتیجے سے اپنی ہونے سے اور اپنے یہ کہ میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں ان تمام چیزوں سے وہ اگر غفلت میں جا رہا ہے, اب وہ گیم ہوگا مثلا آپ اور ہم ٹی وی دیکھتے ہیں بعض اوقات, اب ٹی وی میں مثلا بعض پروگرام ایسے ہیں کہ جو کوئی فکر آپ کے اندر ایجاد نہیں کرتے, کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ خدا تک پہنچتے ہوں, تو پھر مجھے بتائیے کہ ایسے پروگرام کو دیکھنا اور اس کے اوپر ٹائم کو ضائع کرنا کیا یہ لغو نہیں ہے؟ اور پھر کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ؟ تو بس اب مومن کی صفت کیا ہے, دیکھیے میں پھر آپ کو عرض کر دوں کہ یہ بڑا لغو کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام کو بہت آسان کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں جی انٹرٹینمنٹ نہیں ہونی چاہیے, انٹرٹینمنٹ غافل کو نظر, ایسا نہیں ہے. آپ کی ہر وہ انٹرٹینمنٹ مثلا آپ کسی جگہ گئے, آپ نے سمندر دیکھا یا آپ نے پہاڑ دیکھے یا آپ نے کوئی اور چیز بھی دیکھی اور وہ چیز اس کے اندر ذرا سا تدبر اور ذرا سا تفکر آپ کی مثلا روح پہ دماغ پہ تو اچھا پازیٹیو اثر کر ہی رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کی یاد بھی دلا رہا ہے اور آپ اللہ کی قدرت کے جو ہے وہ مظاہر جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے خدا کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, تو عین حالت اس میں کہ وہ ایک طرح کی سیر و تفریح ہے وہ عبادت بن جاتی ہے. لغو کیا ہے؟ لغو میں نے دوبارہ عرض کر دوں کہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں اس طریقے سے مشغول ہو جانا کہ انسان اللہ اس کی قدرت اور اس کے مظاہر سے بالکل ہی جو ہے نا غافلت کے فارم میں چلا جائے. یعنی حتیٰ میں عرض کروں کہ بہت ساری عبادتوں کی کیفیت ایسی ہو سکتی ہے کہ بظاہر تو انسان عبادت کر رہا ہو لیکن اگر وہ چیز انسان کو غفلت میں ڈالنے کی باعث کر رہی ہو تو وہ لغو ہے. یعنی شکل و شمائل اس کی شاید عبادت جیسی ہو لیکن اگر مثلا ریاکاری ہے, مثلا میں نماز جو ہے وہ ریاکاری کی نیت سے پڑھ رہا ہوں تو عین اس حالت میں کہ وہ نماز ہے میرے منہ سے اللہ کا کلام نکل رہا ہے اللہ اکبر نکل رہا ہے, لیکن ریاکاری کی کیفیت جب میرے اوپر شدید ہو جاتی ہے تو وہ مجھے اللہ سے ہٹا کر ان لوگوں کی طرف لے جاتی ہے کہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں جن کو میں دکھانا چاہتا ہوں. تو پھر انسان کے اندر جو کیفیت آپ مومن کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ہر وہ غفلت کا جو ممکنہ ذریعہ ہو سکتا ہے وہ اسے اعراض کرتا ہے. بس اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں مومنین میں شامل کرنا چاہتے ہیں, ہماری خواہش یہ کہ ہم اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کریں, تو یہ پریکٹس ہم نے خود کرنی ہے. پریکٹس کیا ہے؟ یہ کہ ہر وہ کام دیکھیے صبح سے لے کر شام تک ہمارے روٹین مشخص ہونے چاہئیں. اس میں اگر مثلا فرض کریجیے میں بات کر رہا ہوں کہ دوپہر کو آپ کہتے ہیں میں نے اتنے بجے سے اتنے بجے سونا ہے اس لیے تاکہ میں تازہ دم ہو کر باقی خدا کی عبادات اور جو کام ہے اس کو انجام دے سکوں, تو یہ سونا یہ غفلت کا سونا نہیں. غفلت کا سونا وہ ہے کہ جو سو رہے ہیں تو نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے نہ نماز کا پتہ ہے نہ روزے کا پتہ ہے. اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں مجھے بتائیے, بعض لوگ روزہ ایسے بھی گزار رہے ہیں کہ وہ جو سحری کر کے بغیر نماز پڑھے سوتے ہیں, نہ ان کو زور اثر کی خبر ہوتی ہے نہ مغرب عشاء کی, اور پھر سارا دن بھوکے سو کے بس جو ہے وہ افطار پہ اٹھ کے جو ہے وہ افطاری کر رہے ہیں, تو اس کو روزہ کہا جائے گا؟ پورا دن انہوں نے سوتے میں گزار دیا، نہ ان کو نماز کی ٹینشن ہے، نہ ان کو کسی اور چیز کی ٹینشن ہے، تو یہ شخص صرف بھوکا رہ رہا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا ہے. کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت کا نام ہے کہ جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرے. پس ہر وہ کام کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ سے اور اس کے ذکر سے غفلت ایجاد ہو رہی ہے، وہ کام لغو ہے. مثلاً اس میں پھر ابحاث ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جہاں پر حتی علامہ طباطبائی نے بعض مقامات پر بڑی شدت کے ساتھ الفاظ استعمال کیے کہ وہ لقمہ کہ جو محض محض ٹیسٹ کے لیے کھایا جائے، صرف اور کوئی ہمارا مقصد نہ ہو، تو یہ لقمہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں اس کے اندر اشکال ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ وہ جس وقت لقمہ کھا رہے ہیں، ایک اب یہ دیکھیے مرحلہ ہوتا ہے توجہات، اصل جو چیز ہے وہ انسان کی توجہ، اس کی کنسنٹریشن ہے کہ وہ سوچ کیا رہا ہے اور چیزوں کو لے جا کہاں رہا ہے. یہی ذائقہ جو آپ کے منہ میں آ رہا ہے اچھا لگنے کے ساتھ، آپ یہ تو سوچیں کہ اس چیز کے اندر ذائقہ کس نے ڈالا، اور آپ کو پہنچانے والا اور اس کو یہ جو کیفیت اور یہ لذت جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے، اس کا بنانے والا کون ہے؟ یعنی عین اس مرحلے میں کہ جب آپ اس سے لذت اٹھا رہے ہیں، آپ اس کے خالق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، وہی چیز عبادت بن جاتی ہے. اور عین اسی مرحلے میں جب آپ وہی لذت اٹھا رہے ہیں لیکن خدا کو بھولے ہوئے ہیں اور مزے میں اتنا ڈوب گئے کہ پھر آپ کو یاد ہی نہیں رہا، ہوتا ہے نا انسان لذت میں اسی طرح سے پڑھتے پڑھتے اسی غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مقام آتا ہے کہ جہاں پر نہ اس کو حلال کی کوئی توجہ رہتی ہے طرف، نہ حرام کی طرف. کیوں اللہ تعالیٰ مومن کو کہہ رہا ہے کہ یہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو شخص اپنے آپ کو لغویات سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو لغو کیفیات سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بنیادی طور پر وہ ایک شخص متنبہ ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کے ذکر اور اللہ کی فکر سے جو ہے وہ غافل ہو. ایسا متنبہ جو ہوشیار آدمی ہے اور جو اپنے آپ کو اس چیزوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ یقیناً کامیاب بھی ہوگا اور ایمان کے درجات کو بھی حاصل کرے گا. قبل لذین ہم لزکات فاعلون، وہ لوگ کہ جو اپنی زکاتوں کو، اب دیکھیے فاعل کا میں نے کلرز کیا تھا آپ کی طرف اشارہ، کہ کئی مقامات پر آپ قرآن کے پڑھتے ہیں اور بارہا پڑھتے ہیں اور اس کو دہراتے ہیں کہ آتو زکات آتو زکات آتو زکات، کہ زکات کا دینے والے دینے والے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکات دینے والے نہیں کہا ہے، بلکہ فرمایا لزکات فاعلون. فاعل آپ جانتے ہیں کام کو انجام دینے والا، فعل کام ہے، فاعل انجام دینے والا ہے. اپنی زکاتوں کو انجام دیتے ہیں، ایک ترجمہ اکثر جگہوں پہ آپ یہ دیکھیں گے، اور اسی انجام دینے سے بعض لوگوں نے زکات ادا کرنا. دیکھیے زکات ادا کرنا ایک اسپیسیفک ایکٹ ہے جو کہ ایک خاص وقت میں ہو جاتا ہے. فاعل بیسیکلی جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ زکات کی کیفیت کے اندر ایک ایکٹیو فارم ہے. یعنی پہلے میں زکوٰۃ کے معنی، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد وہ خاص زکوٰۃ نہیں ہے کہ جو فقہ کی اصطلاح میں زکوٰۃ ہے. یہاں پر زکوٰۃ سے مراد اپنے مال کی تطہیر. اپنی مال کی تطہیر کیسے کرے گا؟ یقیناً اس کو اس کے حقداروں کی طرف پلٹا کر. اب جیسے ہی مثلاً میرے پاس زکوٰۃ فقہ ہی واجب ہوتی ہے، اس کو دینا ایک زکوٰۃ ہے. جیسے ہی میرے پر خمس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خمس ادا کرنا ایک زکوٰۃ کا معنی ہے. جیسے ہی فطرہ میرے اوپر واجب ہوتا ہے، میں فطرہ ادا کرتا ہوں، ایک معنی ہے. اسی طرح سے کوئی صدقہ میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے اور وہ دینا، کفارہ مجھ پر واجب ہو جاتا ہے وہ دینا، یا مثلاً میں خود سے اپنے لیے کوئی صدقات اپنی سلامتی کے لیے یا مختلف اس چیزوں کے لیے نکالنا چاہتا ہوں، یہ سارے صدقات. پھر ان سب کچھ کو چھوڑ کر، ایون یعنی قرض، ایک ایسا شخص کے جس کو قرض دے کر جو ہے وہ مالی طور پر استحکام کیا جا سکتا ہے، وہ قرض بھی اسی کے اندر شامل ہے. ہاں اب میری مال کی تطہیر کیسے ہوگی؟ صرف اب یہ جو زکوٰۃ کی کیفیت ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کیفیت ہے مال کو تطہیر کرنے والی. اب مال کو تطہیر کرنے والی جو کیفیت ہے وہ کیا؟ دیکھیں میں اس کی مثال دوں کہ علماء نے بڑا اچھا اشارہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اکانومی کے اندر مال یعنی ویلتھ جو ہوتی ہے، اس کا وہی رتبہ یا وہی کیفیت اور وہی تقریباً فنکشن ہے کہ جو ہماری باڈی کے اندر بلڈ کا ہے. اب بلڈ کیا کرتا ہے کہ بلڈ آپ کو پتہ ہے پوری باڈی میں سر سے لے کر پیر تک جو ڈسٹریبیوشن آف فوڈ ہے وہ ساری کی ساری بلڈ کے تھرو ہوتی ہے. تمام کے تمام ایکسچینجز جو ہیں، مثلا جتنے بھی استعمال کرنے کے بعد جو ہے فاضل مادے ہوتے ہیں، وہ بلڈ مثلا گردوں میں لے کے جاتا ہے، وہاں پہ صاف ہوتا ہے، اس کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو جاتی ہے اس کو پھیپھڑوں میں لے کر آتا ہے، وہاں سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ دیتا ہے، نئی آکسیجن لیتا ہے، مختلف کچھ آرگنز ایسے ہیں جو کہ خون کی صفائی کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی ان فاضل مادوں کو نکال کر دف کرنے کے مطلب کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جو کہ اس کے، لیکن خون کا بنیادی طور پر کام کیا ہوتا ہے کہ جتنا خون کی سرکولیشن ہوگی اتنا وہ ریسورسز کو پہنچائے گا اور فاضل مادوں کو اتنا باہر کرے گا۔ لہذا یہ جو واک کی اتنی تاکید کی جاتی ہے یا ورزش کی اتنی تاکید کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ ورزش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے خون کا جو دورانیہ ہے یا جو گردش ہے وہ تیز ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ فٹ رہنے کے لیے بھی آپ کو دن میں کم از کم دو مرتبہ اتنی دیر کی ورزش کرنا جو ہے آپ کے لیے صحت مند ہوتا ہے، وہ پندرہ صبح 15 منٹ یا رات شام میں 15 منٹ یا بعض جو بھی ٹائم ایکسپرٹس اس میں بتاتے ہیں، معمولاً ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ دن میں دو مرتبہ کریں، یعنی کم از کم دن میں دو مرتبہ آپ اتنی ایکسرسائز کریں کہ آپ کے بدن کے ہر حصے میں خون کئی مرتبہ گردش کر جائے، کئی مرتبہ روٹیٹ ہو جائے۔ یہ جو ایک اب آپ دیکھیں، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی باڈی کے ایک نارمل روٹین کے میں کو توڑتے ہیں اور کچھ اس کو جھٹکے لگاتے ہیں، ان جھٹکوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ خون پوری باڈی میں کئی مرتبہ سرکولیٹ ہوتا ہے، اس کے پھر جو آثار ہیں آپ کے، اب جتنا یہ سرکولیٹ ہوگا اتنا ہی جو پروسیس تیز ہوگا، اس کے اندر فاضل مادے نکال لیے جائیں گے، اتنے ہی جو ریسورسز ہیں اچھے اور تازے وہ فراہم کیے جائیں گے آرگنس کو، اور آرگنس کے اندر اس کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے مال جو ہے وہ کسی بھی اکانومی کے وجود کے اندر ہوتا ہے، یہ ویلتھ یہ جتنی زیادہ سرکولیٹ ہوگی، اب پہلے مرحلے میں اگر سرکولیٹڈ فارم میں ہے تو ویلتھ ہے اور ویلدی اور ہیلدی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن کبھی کبھار ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو جھٹکے رہے، یعنی جیسے کہتے ہیں ہفتے میں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ دن میں دو مرتبہ جو ہے وہ اس کو جھٹکے لگانے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے مال کو بھی دو تین جگہوں پہ ہمیں اس کی سرکولیشن کو تیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو یعنی ہم نے بڑھانا ہوتا ہے۔ جتنا یہ عمل تیز ہوگا اتنا وہ کیا کرے گا کہ ہمارے آپ کو، ہم باڈی کو جس طرح سے خون کی گردش جو ہے وہ تازہ رکھتی ہے اور صحت مند رکھتی ہے، اسی طرح سے ویلتھ کی جو سرکولیشن ہے وہ اکانومی کو تازہ رکھے گی۔ اس کے مقابلے پہ ایکیومولیشن بالکل ویسی ہے ویلتھ کی جیسے بلڈ کے اندر کلاٹنگ ہونا شروع ہو جائے، اگر میرے بدن کے اندر بلڈ جو مختلف اعضاء ہیں ان کے اندر خون جمنے لگے تو نتیجہ کیا نکلے گا، جہاں جہاں خون جمے گا، اس پہ غور کیجیے گا، جہاں جہاں خون جمے گا وہ پہلے وہاں پہ درد ایجاد کرے گا، پھر اس میں فالج ایجاد کرے گا، اس کے رابطے کو منقطع کرے گا، آخر میں وہ جگہ سڑ جائے گی۔ اس کو کنسیڈر کیجئے گا کہ ڈیزیز ایجاد کرنے والی جو چیز ہے بدن کے اندر وہ اس ہوتا ہے کہ جو بلڈ کو کلاٹ کرنے لگے، جمع کرنے لگے۔ ایگزیکٹلی ایکیومولیشن آف ویلتھ ایسی ہے، لہذا جو چیزیں کسی بھی اکانومی کی، کسی بھی سوسائٹی کی ڈیزیز ہیں، اس کو مریض بنانے والے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ویلتھ کو ایکیومولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ویلتھ کو جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ جس کے بھی دماغ میں یہ بیوقوفانہ خیال آتا ہے کہ میں پیسہ جمع کر لوں، روک لوں، سونے کی اینٹیں بنا لوں، بینک بیلنس بنا لوں، وہ سارے کے سارے اس معاشرے کے اندر وہ عضو ہوتے ہیں کہ جو کلاٹ ایجاد کرنے کے بعد پہلے خود جو ہے وہ گلتے سڑتے ہیں، مفلوج ہوتے ہیں اور پھر بالکل ناسور بن جاتے ہیں، اور یہ وہ ناسور ہوتے ہیں کہ جو ان کو خود تو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا لیکن یہ پوری کی پوری جو سوسائٹی اس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کے بدن کو جو ہے وہ ایکٹیو رکھیں، اب یہ اس بات لس زکات فائلون، مسلسل اپنے مال کی تطہیر کرتے رہتے ہیں، ایک ایکٹیو فارم میں رکھتے ہیں اپنی زکات کو۔ اب یہ ایکٹیو فارم میں میں نے بتایا کہ کیا ہے، صرف واجب جو چیزیں ہیں ان کو ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ ہم نے سورہ مجادلہ کی غالباً آیت تھی کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان لوگوں کے مال میں جو ہے وہ حق معلوم ہوتا ہے سائل اور محروم کے لیے، یعنی مختلف سٹیجز پر مختلف طریقوں سے صرف زکوٰۃ خمسی کے عنوان سے نہیں بلکہ مختلف عنوان سے اپنی جو ہے وہ اسے زکوٰۃ یعنی اپنے مال سے جو ہے وہ اس کو نکالتے رہتے ہیں۔ اب جیسے خود دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں اور اس کے بہت سارے اور بھی طریقۂ کار ہیں کہ ہماری باڈی میں بعض جگہوں پر ہماری صحت کے باوجود، آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ریکمینڈیڈ ہے بلڈ دینا، اس کے باوجود بھی کبھی آپ جا کر روایات اٹھا کر دیکھیں حجامت جو ہے اس کے لیے کس قدر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ تاکیدات موجود ہیں، اور کتنے فوائد ہیں کہ جس کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. کیوں کہ تمام تر اس کے باوجود بھی کچھ حصے بدن کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر گندا خون جو ہے وہ جمع ہونے لگتا ہے. اب اگر آپ بلڈ دیتے ہیں تو آپ کے اندر بلڈ دینا آپ کے بدن سے بلڈ کو کم نہیں کرتا، بلکہ کیا ہوتا ہے اس کمی کی وجہ سے آپ کے خون کی جو گردش ہے اس کے اندر تیزی ہو جاتی ہے، وہ جو مختلف جگہوں پر غیر محسوس طریقے سے بھی چیز بیٹھ رہی ہوتی ہے وہ بھی حرکت میں آ جاتی ہے. اسی طرح سے حجامہ ہے، اسی طرح سے مثلا اور بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا ایک مرتبہ جو ہے وہ کمر درد میں میں مبتلا ہوا تو ڈاکٹر نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ آپ فسد کھلوائیں. پہلی مرتبہ مثلا میں نے اس کو تجربہ کیا، لیکن فسد کھلوانے میں آپ یقین کریں کہ جو درد ایک مہینے سے نہیں نکل رہا تھا وہ ود ان منٹس ختم ہو گیا. تو میں نے ڈاکٹر سے وجہ پوچھی، میں نے کہا کہ اچھا، میں نے جب خون دیکھا، اچھا خاصا خون تھا، میں نے کہا ڈاکٹر سے کہ یہ میں بلڈ بینک کو دے آتا. وہ کہتا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے فسد کھلوانے میں ہم بلڈ کو باڈی سے پریشر کے ساتھ نکالتے ہیں. اب اگر آپ کا کبھی تجربہ ہوا ہو، بعض اوقات پائپ لائن جو ہوتی ہے پانی کی، پلاسٹک کی جو پائپ ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ کائی جم جاتی ہے. تو جب آپ اس کو پریشر دینے لگتے ہیں تو وہ کائی اس پریشر کی وجہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے ہماری باڈی کے اندر ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جب پریشر سے وہ نکالتے ہیں تو وہ جو کلاٹس بن رہے ہوتے ہیں یا وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خود بخود جو ہے پریشر کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے. اسی طرح سے یاد رکھیے گا، جیسے بدن کے اندر یہ سارے پروسیسز متصور ہیں، ایک اکانومی کی باڈی کے اندر بھی یہ پروسیسز متصور ہیں. ہماری زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ، مطلب یوں سمجھ لیں گے کبھی ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ہمیں فسد کھلوانے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ہمیں حجامت کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اکانومی کے اندر یہ سارے پروسیسز ہوتے رہیں تو وہ ویلدیئر بھی ہوتی جائے گی اور ہیلدیئر بھی ہوتی چلی جائے گی. انشاءاللہ کل ہم گفتگو کو اس سے آگے پانچویں آیت سے شروع کریں گے، اور کچھ مطالب انشاءاللہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج اس دعا کے ساتھ گفتگو کو تمام کرتے ہیں کہ بارِ الٰہی اس ماہ مبارک رمضان کے بابرکت ساعتوں میں ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم قرآن سے اپنے انس کو بڑھا سکیں، قرآن سے اپنی محبت کو بڑھا سکیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور قرآن کو اپنا ہادی اور امام قرار دیں، اور اس قرآن کے صدقے سے بارِ الٰہی اس کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام مومنین کو خصوصاً اس وبا سے اپنے حفظ و امان میں رکھ. جہاں جہاں مومنین باطل سے پر سر پیکار ہیں ان کی نصرت فرما، علماء اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما، اور بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.